اور پھر قرآن مجید میں اس کو محفوظ کر لیا گیا. یعنی قرآن مجید ایک لحاظ سے اپنے اس دور کی ایک نہایت خوبصورت تاریخ بھی بن گیا ہے. کیا ہوا, بات کہاں سے شروع ہوئی, کن مراحل سے گزری, کہاں پہنچی, اور پھر اس کے بعد کیا نتیجے اس سے نکلے. اب اگر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ یہ اس نوعیت کی کتاب ہے تو دیکھیے اس سے کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں, اور وہ مسائل ہماری پوری علمی تاریخ پر پھیل گئے. اس وجہ سے میں یہ چاہوں گا کہ یہیں رک کر قرآن مجید کے اس خاص پہلو کے بارے میں چند مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. قرآن مجید چونکہ ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے, جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا, اس میں بات کرنے والا بات کر رہا ہے اور اس کے کچھ خاص مخاطبین ہیں, تو یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ یہ متعین کر لیا جائے کہ بات کیا ہو رہی ہے, کن سے ہو رہی ہے, کس موقع پر ہو رہی ہے اور کس لحاظ سے ہو رہی ہے. یہ ناگزیر ہو جاتا ہے. اگر یہ چیز متعین نہ کی جا سکے تو بعض اوقات ایسی ایسی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ جن کو رفع کرنے میں پھر صدیاں لگ جاتی ہیں. میں چند موٹی موٹی باتوں کے بارے میں آپ کو متوجہ کروں گا. دیکھیے قرآن مجید میں ایک آیت ہے سورہ بقرہ میں, آپ نے بہت سنی ہوگی, اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر نہایت تاکید کے ساتھ اور پورے زور کے ساتھ یہ کہا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, کہ میں لازماً تم لوگوں کو آزماؤں گا, اور پھر اس کے بعد ان آزمائشوں کی تفصیل کی, یعنی تمہارے جان و مال میں نقصان ہوں گے, تمہارے باغات اجڑیں گے, تمہیں بھوک کی تکلیف سے دوچار ہونا پڑے گا, میں لازماً اس آزمائش سے تمہیں گزاروں گا. اور اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان میں کسی استثناء کی گنجائش نہیں ہے, بلا نبلو بندہ, یعنی یہ گویا ایسے موقعوں پر کہا جاتا ہے کہ جب آپ اپنے حتمی فیصلے کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں, میں یہ کام کر کے رہوں گا, یہ ہو کر رہے گا, اس کو تم کسی طرح روک نہیں سکتے. گویا جب آپ اپنا ایک قانون, ایک ضابطہ, ایک اٹل حقیقت بیان کرتے ہیں تو تب یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ آیت پڑھنے کو ہر شخص پڑھ لیتا ہے اور اس کا مطالعہ بھی کر لیتا ہے, لیکن جیسے ہی ہم انسانی زندگی پر نگاہ ڈالتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا تو نہیں ہوتا. یعنی یہ تو ایک ایسا واقعہ ہے کہ کوئی شخص بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا. غرباء ہیں جن کے اوپر مصیبتیں اور تکلیفیں آتی ہیں, آتی چلی جاتی ہیں بہت سے لوگوں پر. بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ بہت نیکوکار ہوں گے لیکن اللہ نے ان کو بڑی نعمتیں دے رکھی ہوں, اور معلوم ہوگا کہ زندگی میں جب انہوں نے آنکھ کھولی ہے تو اس وقت سے لے کر زندگی کے آخری مرحلے تک کوئی حادثہ ہوا ہی نہیں, اسی طریقے سے دنیا سے رخصت ہو گئے. تو یہ سوال سامنے کھڑا ہو جاتا ہے کہ اگر یہ کوئی عمومی خطاب تھا, اس میں تمام انسانوں کے بارے میں کوئی قانون اور ضابطہ بیان کیا گیا تھا, اس میں سب لوگوں کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا تھا, چلیے تمام انسانوں کا چھوڑ دیں مسلمانوں ہی کو مخاطب کر کے کہا گیا تھا, تو یہ جس طریقے کا بیان ہے, جیسے یہ بات کہی گئی ہے, اس طرح کی صورتحال تو ہمیں حقیقی دنیا میں یا حقیقی زندگی میں نظر نہیں آتی. اس کے بالکل برخلاف بہت سی چیزیں ہمارے سامنے, اور اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو سینکڑوں کی تعداد میں مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں کہ جو نظر آ جاتی, اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نیکی, بدی, خیر, شر, بلائی, برائی, اس کے امتیاز سے قطع نظر بھی بہت سے معاملات پیش آتے رہتے ہیں. بہت سے لوگوں نے یہ کوشش کی کہ کوئی اس کا ایسا محل تلاش کر لیا جائے کہ جس میں کسی طرح اس کی توجیہ ہو جائے, تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ اچھا اگر کوئی آدمی اللہ کے دین کی جدوجہد کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہو تو اس کو تو یہ لازمن تکلیفیں پیش آئیں گی, لیکن بڑے بڑے مصلحین کی زندگی کا اگر آپ جائزہ لے کے دیکھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ اس میں بھی اس کا اطلاق کرنا ممکن نہیں ہوتا. اب ظاہر بات ہے کہ پھر کہیں غلطی ہو رہی ہے نا, یعنی کوئی جگہ ہے کہ جہاں پر بات کو سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے. قرآن مجید کا جو میں نے آپ کے سامنے بنیادی مضمون عرض کیا ہے کہ وہ ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے, اب اس میں رکھ کے اس کو دیکھیے, یعنی اسی بات کو اس کے اندر رکھ کے دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے جو قانون قرآن میں بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ کسی پیغمبر کو دنیا میں بھیجتے ہیں تو اس پیغمبر کی قوم کے اور اس کے درمیان ایک کشمکش برپا ہوتی ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ وہ فیصلہ جو قیامت میں سنائیں گے وہ اسی دنیا میں سنا دیتے ہیں. یعنی جو فیصلہ قیامت میں انسانوں کے بارے میں ہونے والا ہے, اور اس فیصلے میں نیکوکاروں کو اللہ تعالیٰ نے خاص امتیاز بخشنا ہے اور بدکاروں کو سزا دینی ہے, یہ عمل اللہ تعالیٰ ایک نہایت ہی مختصر پیمانے کے اوپر اس پیغمبر کی قوم میں کر دیتے ہیں, یہ ہو جاتا ہے. اچھا اب یہ بھی عمل ہوتا ہے تو اس میں 10, 15, 20, 30 سال لگتے ہیں، یعنی ایک عرصہ ہوتا ہے، اس عرصے میں کچھ ماننے والے ہوتے ہیں کچھ نہ ماننے والے ہوتے ہیں، تو نہ ماننے والوں کے اوپر تو اللہ کا عذاب آتا ہے، جیسے کہ سیدنا نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اچھی طرح سے حق بتا دیا تو پھر اس کے بعد وہ عذاب آیا اور قوم مٹا دی گئی، جیسے قوم سمود پر آیا، جیسے قوم عاد پر آیا، اس کے ساتھ جو خود پیغمبر کے ساتھی ہیں ان کے لیے خود آزمائش کا ایک قانون شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کو جزا ملنی تو ان کو ایک بڑی آزمائش کے اندر سے گزارا جاتا ہے، اور یہ لازمن پیش آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو اگر آپ غور کریں تو اس میں جو امتحان بیان کیے گئے ہیں بالکل اسی ترتیب کے ساتھ پیش آئے، یعنی جیسے ہی وہ مکے میں ایمان لائے تو یہ معاملہ شروع ہو گیا، پھر اس کے بعد جب وہ مدینے میں آئے تو یہ تمام مراحل ان پر گزر گئے، اور جب وہ ان مراحل سے گزر گئے یعنی بھوک کی تکلیف بھی آ گئی، اس کی مثالیں ہیں، میں اس میں اگر جاؤں گا تو ایک بڑی تفصیلی گفتگو اس پر کرنا ہوگی، اس میں باغات کے اجڑنے کے مواقع بھی پیدا ہو گئے، اس کی بھی بہت سی مثالیں ہیں، اس میں لوگوں کو جان دینا پڑی، اس کی بھی بہت سی مثالیں ہیں، تو یہ اس پورے کے پورے مجموعے کے اوپر یہ سب کچھ گزرا، اور بالکل اسی طرح گزرا جس طرح اس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب آپ اس پس منظر میں اس کو رکھ کے دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں جو آزمائش کا یا امتحان کا قانون بیان کیا گیا ہے، یہ قانون در حقیقت ایک مخصوص صورتحال کا قانون ہے، اس کو ہم دنیا میں اگر تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہاں معاملہ اس طرح نہیں کر رہے، وہاں انہوں نے ایک دوسرے قانون کے مطابق معاملہ کر رکھا ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ کچھ کو صبر کی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، کچھ کو شکر کی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کہیں کہیں تبدیلی بھی پیدا کرتے رہتے ہیں، اور کبھی صدیوں تک معاملہ ایک ہی طریقے سے چلتا رہتا ہے۔ یعنی وہاں ایک دوسرا قانون ہے کہ ایک جگہ کے اوپر آپ یہ دیکھیں گے کہ دولت ہی دولت ہے، نعمت ہی نعمت ہے، ایک خاندان کے بعد دوسرے خاندان کی طرف منتقل ہوتی چلی جاتی ہے، اور کہیں اگر مصیبت اور تکلیف آنے لگتی ہے تو اس کا کوئی علاج ہی سمجھ میں نہیں آتا، آتی چلی جاتی ہے۔ تو وہاں ایک دوسرا قانون ہے، اس کو بھی قرآن نے بیان کیا، لیکن میں نے آپ کو مثال دی کہ اگر اس کو اس کے صحیح پس منظر میں رکھ کے نہ دیکھا جائے تو پھر اس سے کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ مسئلہ تو ہمارے اور ہمارے پروردگار کے تعلق کا مسئلہ ہے، یعنی اگر آزمائش کے قانون کو جو بہرحال ہے ہمارے ساتھ، اس کو ہم اس آیت سے اخذ کرنے کی کوشش کریں گے تو کیسی غلط فہمیوں میں پڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ بیان کیا ہے قرآن مجید میں کہ جب ہم کسی پیغمبر کو اس طریقے سے بھیجتے ہیں تو جیسے میں نے عرض کیا، پھر اس کی قوم پر ایک خاص وقت گزرنے کے بعد ہمارا عذاب آ جاتا ہے۔ اس عذاب کے آنے کی میں نے پچھلی نشست میں بھی عرض کیا تھا کہ دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ پیغمبر اور اس کے ساتھی بہت کم تعداد میں ہوتے ہیں تو عذاب آسمان سے آتا ہے، جیسے کہ قوم نوح پر آیا، قوم عاد اور قوم سمود پر آیا۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ پیغمبر کو کہیں اقتدار حاصل ہو جاتا ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں اقتدار حاصل ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ پھر اس پیغمبر کے ساتھیوں کو آخری مرحلے میں یہ حق دے دیا جاتا ہے کہ وہ نہ ماننے والوں کے اوپر اس عذاب کو اپنے ہاتھوں سے نافذ کر دیں۔ اس کو قرآن نے ایک قانون کے طور پر بیان کیا ہے کہ یعذبہم اللہ بأیدیکم، اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اب تمہارے ہاتھوں سے یہ عذاب نازل کرے گا۔ اس عذاب کے تحت کچھ احکام ہیں جو قرآن میں دیے گئے ہیں، جن احکام کا بڑا تفصیلی بیان سورہ توبہ میں، یہ ایسی سورہ ہے کہ جس سورہ میں اصل میں وہ آخری عذاب ہے جو قریش پر بھی اور عرب کے اہل کتاب پر بھی نازل کر دیا گیا ہے، چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اس سورہ پر کبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی، قرآن مجید میں یہ اس کلمے سے خالی ہے، کیونکہ یہ عذاب کی سورہ ہے تو اللہ کی رحمت کی صفات کا یہاں اظہار موضوع نہیں سمجھا گیا، اور اس سے گویا یہ بھی اشارہ کر دیا ہے کہ سارا کا سارا قرآن خدا کی رحمتی کا بیان ہے، لیکن بہرحال کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کا قہر اور انتقام بھی نمودار ہوتا ہے، اور یہ سورہ گویا اس کا نمونہ ہے۔ اس میں اب بہت سے احکام دیے گئے ہیں، ان احکام میں ایک حکم یہ بھی ہے کہ یہ تمہارے سامنے اس وقت جو مشرکین ہیں ان پر اللہ کی حجت پوری ہو گئی ہے، یہ خدا کے عذاب کی زد میں ہیں، ان کے اوپر فرشتے آسمان سے عذاب نازل کرتے ہیں، اب چونکہ دوسرا طریقہ اختیار کیا گیا تو تم ان کو جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو۔ اس آیت کو ایک آدمی وہاں سے اٹھاتا ہے اور وہ اس پس منظر سے واقف نہیں ہے تو وہ اس سے یہ قانون اخذ کر لیتا ہے کہ ہمارے اور دنیا کے تمام غیر مسلموں کے درمیان اصل تعلق یہی ہے کہ جب ہمیں موقع ملے گا ہم ان کی گردن پر تلوار رکھیں گے اور اس قانون کے مطابق فقتل المشرکین تمام مشرکین کو قتل کر ڈالیں گے۔ چنانچہ یہ بھی کوئی ایسی اجنبی بات نہیں ہے، اس وقت جو لوگ دنیا میں